الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون صدق الله العظيم. الف لام را یہ کتاب اور واضح قرآن کی آیتیں ہیں. بہت بار کافر لوگ تمنا کریں گے کاش کہ وہ لوگ دنیا میں مسلمان ہوتے. ذرہم یأکلوا, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. ویتمتعو, وہ کھاتے رہیں پیتے رہیں مزے اڑاتے رہیں, اور ویلہیم العمل, دنیا کی آرزو ان کو غافل کر دیں, دنیا کی آرزو ان کو غافل کر دیں. فسوف یعلمون, قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جہنم کیا چیز ہے. وما اہلکنا, ہم نے بہت ساری بستی کو تباہ و برباد کر دیا. ولہا کتاب معلوم, اور اس کی مدت تعین اللہ نے لکھی ہے کب کریں گے. ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون, اور کوئی قوم اپنے وقت سے, اپنے میعاد سے جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہے, نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے. یہ سورۃ الحجر ہے, مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی پوری سورت. اور اس سورت میں 99 آیات ہے, 6 رکوع ہے. اس سورت کا نمبر نازل ہونے میں 54 ہے. پارہ نمبر 13 کی آخری آیت ہے یہ, اور اس کے بعد پارہ نمبر 14 شروع ہوتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں لفظ ہجر اللہ نے مینشن کیا ہے, جو آگے آئے گا اس سورت کے اندر میں. اس وجہ سے سورت کا نام الحجر رکھا. حجر کے معنی عقل کے بھی ہے, چونکہ عقل انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے, اس کو متنبہ ضرور کرتی ہے, اس لیے عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر پتھر سے بنائے ہوئے مکانات, پتھروں سے بنائے ہوئے مکانات ہے, ان کو ہجر کہا جاتا ہے. چونکہ یہ ایک وادی ہے, ایک جگہ ہے. مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جاتے ہیں, آپ نے سائن دیکھا ہوگا تبوک کی, جب آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو تبوک کی سائن ہوتی ہے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے. وہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے بٹوین مدینہ اینڈ سیریا یہ ایک جگہ تھی. یہاں پر اپروکسیمیٹلی 1700 شہر اور گاؤں تھے قوم سمود کے. قوم سمود یہاں رہتی تھی, دا نیشن آف سمود یہاں رہتی تھی, اور یہ ہماری طرح مکان نہیں بناتی تھی جیسے ہم نے برکس خرید لی دیوار بنا دی چھت نہیں. وہ پہاڑوں کو کھود کھود کر, تراش کر کے پہاڑوں کے اندر میں مکان بناتی تھی قوم سمود. اور جب انہوں نے अप्रोक्सीमेटली 1700 उनकी सिटीज थी, बहुत बड़ी जगह। उसको आज भी वो मकानात वैसे पड़े हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उस कौम ने अपने वक्त के नबी हजरत साले अलैहि सलाम, इस सूरत में शोएब अलैहि सलाम और लूत अलैहि सलाम का खुसूसन जिक्र आएगा, उनके जिम्न में हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का भी जिक्र आता है, जैसे पिछली सूरत में और अंबिया का जिक्र है, यहां पर भी। और अखीर में कुछ अल्फाज है जिसमें अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हैं, घबराओ नहीं। अल्लाह पाक ने इस पूरी बस्ती को नबी की नाफरमानी की वजह से तबाह बर्बाद कर दिया है। और ये उस जगह का नाम है जहां पर इन्होंने अपने मकानात को पत्थरों में खोद खोद कर पहाड़ों के अंदर में बनाए थे। साले अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को कहा था, वज़कुरु इज़ जअलकुम खुलफा मिन बादी आदिन, अल्लाह पाक ने तुमको कौम आद के बाद तुमको जमीन का खलीफा बनाया है, यानी नायब बनाया है। कौम आद खत्म हो गई, अब तुम कौम समूद हो। वबव्वअकुम फिल अर्द, जमीन के अंदर तुमने ठिकाना बनाया, यहां पर तुमने मकानात बनाए। वतत्तखिदून मिन सुहूलिहा कुसूरा, बेहतरीन पहाड़ों के अंदर में इन्होंने बड़े बड़े मंजिला वाली उन्होंने मकान बनाए थे, पहाड़ में खोद खोद कर। पहाड़ को खोदना कोई आसान है, इतनी कौम मजबूत कौम थी, ये मकान बनाए थे, जिसको अल्लाह कह रहे हैं वतत्तखिदून अल-जिबाल बुयूता, पहाड़ों के अंदर मकान बनाए इन्होंने, कुरान में अल्लाह कह रहे हैं। वहां एक कुआं था, वेल उस कुएं के बारे में कुरान में जिक्र है, हादिही नाकतुल्लाह शिरबुम वलकुम शिरबु यौमिद, ये कुआं है जहां तुम लोग एक दिन पानी पियोगे। एक दिन साले अलैहि सलाम ने कहा मेरी ऊंटनी पानी पिएगी, देखिए उन्होंने साले अलैहि सलाम की ऊंटनी के पैर काट दिए, फाकरूहा व शम्स व दुआम के आखिर में है, फकद्दबुहा फाकरूहा फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिदंबिहिम फसवाहा, उन्होंने साले अलैहि सलाम की ऊंटनी के पैर काट दिए, तो अल्लाह पाक ने उन पर दूसरे तीसरे दिन ऐसा अजाब भेजा कि वो खत्म हो गए सब के सब, जिसका जिक्र कुरान करीम में है। कौम आद कौम समूद को हवा के जरिए से ऐसा जैसे एक खजूर के दरख्त पड़े हुए हैं तबाह बर्बाद कर दिया। बहुत सारी जगह पर इस कौम का जिक्र आता है, खुसूसन कौम आद कौम समूद कौम लूत कौम साले वगैरह। ये इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जब तबूक की तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब सहाबा किराम के साथ जा रहे थे, इन लोगों की वो मकानात वाली जगह आई जहां से गुजर होना था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया यहां रोवो, क्राई योरसेल्फ, यहां रोवो, इसलिए कि तुमसे पहले इसको एक कौम के ऊपर इसी जगह में अजाब आया था, अगर न रो सको तो यहां से न गुजरो, और नाजाब आ सकता है तुम पर, तो कितनी खतरनाक जगह। इब्न उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि उसी सफर में सहाबा किराम को पानी की जरूरत पड़ी, तो इसी जगह के अंदर में कुएं थे, उन्होंने पानी को निकाला, साहबा ने कुछ भर लिया पानी और कुछ पानी से आटा बनाया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पानी को गिरा दो और ये आटा न खाओ, इस आटे को ऊंटनियों को खिला दो, इसलिए कि इस जगह में कौम पर अल्लाह का अजाब आया है जिसका असर इस जमीन में भी है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया। حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے، فرماتے ایک صحابی کو وہاں انگوٹھی ملی، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس انگوٹھی کو ڈال دو، اس کو اپنے پاس نہ رکھو، منع فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے یہاں سے گزرتے گزرتے اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے صحاباؤ مجھ سے قسم قسم کا سوال نہ کیا کرو معجزات کے بارے میں، نشانیوں کے بارے میں، کہ نبی ہم کو یہ بھی بتاؤ یہ بھی بتاؤ یہ بھی بتاؤ، مجھے سوال نہ کرو. یہ قوم جو یہاں رہتی تھی انہوں نے صالح علیہ السلام سے سوال کیا تھا اونٹنی کے بارے میں، کہ آپ ہمیں اونٹنی لا کے دکھاؤ، اور اونٹنی بھی پہاڑ کے اندر سے نکلے، اور نکلنے کے بعد وہ اونٹنی جو نکلے پریگننٹ ہو، اندر سے نکلے کیسی، اس کے اندر میں بھی بچہ ہو، باہر آ کے فوراً بچہ دیں، ایسا سوال کیا انہوں نے. بس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن اللہ نے کہا میں کر دوں گا، لیکن اگر نافرمانی کی تو میں عذاب دوں گا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، باہر آ کے بچہ دیا. اسی اونٹنی کو انہوں نے پیر کاٹے تھے. نبی علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا، سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے سوائے ایک آدمی کے. ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی روایت ہے، ایک آدمی کے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیوں بچ گیا، سب تباہ ہو وہ کیوں بچ گیا؟ فرمایا اس وقت وہ وہاں سے آیا ہوا تھا مکہ مکرمہ، اور وہ حرم کے اندر میں تھا. اللہ حرم میں عذاب نہیں دیتا، حرم کے اندر میں تھا. جس وقت یہ حرم سے اپنا کام پورا کر کے باہر طائف کی طرف جانے لگا، تو وہاں پر اللہ کا عذاب اس پر آیا اور یہ تباہ ہو گیا. طائف کی طرف جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا تھا یہی وہ قبر ہے ابو رغال کی جو یہاں دفن کیا گیا. بعض روایت میں صحابہ کرام نے اس کو کھود کر اس کی پانچ سونے کی لکڑی تھی وہ بھی نکال لی، اور اس کی قبر پر پتھر مارتے تھے. یہ ذکر جو روایت میں آتا ہے کہ جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، تو اس زمین پر بھی اللہ کا غصہ ہوتا ہے، وہ عذاب کا اثر ہو جاتا ہے. کہ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کو متنبہ فرمایا یہاں سے گزرو روتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے. خیر یہ تو سورۃ الحجر اس وادی کا نام ہے، میں نے تھوڑا سا اس کا تعارف کر دیا کہ حجر کہاں وادی ہے. یہ وادی ہے جو وہاں پر پوری تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کیا، شام اور مدینہ منورہ کے درمیان میں تبوک جاتے ہوئے راستے میں آج بھی ان کے وہی مکانات ٹوٹے پھوٹے نظر آتے ہیں. کبھی سفر ہو تو کرنا چاہیے، لیکن آج کل بہت مشکل ہے، پہلے لوگ جاتے تھے شام کی طرف، اب تو بہت مشکل ہے. خیر سورت شروع کرتے ہیں الف لام را، اس کے تو بہت سارے معنی ہیں، مفسرین نے، صابر المعانی نے، امام رازی نے تفاسیر میں نقل فرمائے ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں الف سے انا ہے، لام سے اللہ ہے، اور را سے ارا ہے. اللہ کہتے ان اللہ ارا، میں اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہوں، تم کیا عمل کر رہے ہو. بعض مفسرین کہتے الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، اور را سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس قرآن کو جبرائیل کے واسطے سے رسول اللہ پر نازل کیا ہے. یہ سارے مفسرین نے معنی بہت سارے نقل کیے ہیں، لیکن صاحب جلالین نے اچھا معنی کیا اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے. حروف مقطعات میں سے ایک حروف یہ بھی ہے، بہت سارے جو سورت کے شروع میں ہیں اس کا نام ہے حروف مقطعات. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے 25 سے زیادہ فوائد ہے، بہت سارے فوائد ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، پانی میں دم کر کے پینا چاہیے، بہت سارے فوائد ہیں بڑی بڑی بیماریوں کے لیے، جس کا معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی ذات کے، قیامت کے دن اللہ اس کے معنی کو کھولیں گے۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب اور کھلے قرآن کی آیتیں ہیں۔ الکتاب الف لام کے ساتھ بیان کیا، اور کوئی کتاب ایسی نہیں جو کتاب کہلانے کے لائق ہے سوائے قرآن مجید کے، اشارہ کیا اس کی طرف۔ اور وقرآن نم میں تنوین لائے، دو زیر لائے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ تعظیم اور رسپیکٹ کے لیے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بیان فرمایا کہ اللہ کے اس کلام کا ادب کرنا، اس کا رسپیکٹ کرنا، اس کی تعظیم کرنا۔ صحابہ کرام حضرت عمر جیسے، ابو موسیٰ اشعری جیسے صحابہ کرام قرآن پڑھنے کے بعد اپنے پیشانی سے لگاتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، اور قرآن کو بوسہ دیتے تھے، اور فرماتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ چومتے تھے، آنکھوں سے روتے تھے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ تم قرآن کا ادب کرو، بلکہ آگے فرمایا اپنے زمانے میں کہ تم ایسی جگہ میں قرآن کو ساتھ میں لے کر سفر نہ کرو جہاں پر تمہیں یقین ہو کہ وہاں کے کافر لوگ قرآن کی ڈس رسپیکٹ کریں گے، قرآن کی توہین کریں گے، قرآن کو جلائیں گے، قرآن پر بری کام کریں گے قرآن کے ساتھ، تو پھر وہاں قرآن لے کر نہ جاؤ، یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، صحابہ کرام لے کر جاتے تھے، لیکن یہی حکم ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گیا، یہ حکم آج تک باقی ہے اور باقی رہے گا۔ جہاں کہیں تمہیں ایسا یقین ہو، اگرچہ آج کل لوگ قرآن کو قرآن سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی تم دیکھ رہے بہت سارے لوگ قرآن کے ساتھ توہین کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اس پر نعوذ باللہ پیشاب کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، اس پر اس کو جلاتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، اگر پھر بھی تمہیں یقین ہو کہ میرے لے جانے سے راستے میں ادھر ادھر کہیں گڑبڑ ہو گئی اور کافر کے ہاتھ میں یہ قرآن چڑھ گیا، تو بجائے وہ کیا کرے گا، قرآن کی توہین کرے گا، تو ایسی صورت میں قرآن ساتھ میں نہ لے جاؤ، یہ اللہ کے حبیب نے تعلیم دی ہے۔ یہ کھلی کتاب ہے، اللہ کہہ رہے وقرآن مبین، کھلی کتاب ہے، یعنی کیا مطلب اس کا، اتنی صاف، اتنی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، قرآن اتنی آسان کتاب ہے، کھلی ہوئی واضح کتاب ہے کہ اس کو ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وقرآن مبین یعنی ہم نے اس میں کھلے صاف صاف واضح احکام کو بیان کر دیا ہے، تمہیں چاہیے کہ اس قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آگے فرمایا ربما، اگر عمل نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، عجیب قرآن بھی ہے، الفاظ بھی عجیب ہے۔ ربما کے تین ترجمے کیے ہیں، ربما کے تین ترجمے کیے ہیں، ربما یود الذین کفروا، کبھی تو وقت آئے گا کہ کافر لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کبھی تو وقت آئے گا، کہیں ایسا وقت آئے گا کہ قرآن پر ایمان نہ لانے والے، اللہ رسول پر ایمان نہ لانے والے قیامت کے دن تمنا کریں گے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا، کہیں اور کبھی تو وقت آئے گا۔ دوسرا ترجمہ ربما یود الذین، بہت سے کافر، کیا کہہ رہے، بہت سے کافر، سو مینی، بہت سارے کافر تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ترجمہ ربما، کبھی کم لوگوں کے لیے بھی، کبھی زیادہ لوگوں کے لیے بھی، بہت سارے لوگ یا کچھ لوگ تمنا کریں گے، یہ کب تمنا کریں گے، جب ایک عذاب سے دوسرا عذاب بدلے گا، گرمی کا عذاب، ٹھنڈی کا عذاب، آگ کا عذاب، کپڑے والے عذاب، کیا اور کیا، ہر قسم کا عذاب، کبھی اوپر چڑھنا آگ میں، کبھی نیچے اترنا، کسمہ قسم کے عذاب کی تبدیلی ہوگی، کبھی سانپ کا کاٹنا اور کبھی بچھو کا کاٹنا اور کبھی بدن کا جلنا، چمڑی کا نکلنا، پھر آنا، الگ الگ قسم کے جب عذاب اللہ دیں گے، اس وقت کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے تو اس عذاب سے بچ جاتے. لیکن صحیح روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، قیامت کے دن جب کافر لوگ جتنے بھی غیر مسلم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، قیامت کے دن جب جتنے بھی لوگ ہوں گے جب یہ عذاب میں ڈال دیے جائیں گے تو کچھ مسلمان بھی ہوں گے جو کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کچھ مسلمان بھی ہوں گے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ عبادت کی، مسلمان بھی ہوں گے، وہ بھی جہنم میں جلیں گے. تو یہ مشرکین، یہ کافرین ایک بار نہیں، بار بار تانا دیں گے، بار بار تانا دیں گے کہ ہم تو ہے ہی کافر اس لیے جہنم میں آئے، تم تو ہے مسلمان، دنیا میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور آج تم ہمارے ساتھ جہنم کے اندر میں ہو، تو فرق کیا ہوا ہمارا ایمان نہ لانا اور تمہارے ایمان لانے کے درمیان میں؟ پھر کچھ وقت کے بعد اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو، جن جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، شہادتین کی گواہی دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکالو اور جنت میں داخل کرو. اس وقت کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کے ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رکھا جاتا، کچھ ہی عذاب دے کر ہم کو بھی جنت کے اندر بھیج دیا جاتا. علماء فرماتے ہیں شہادتین بھی کتنی بڑی نعمت ہے، صرف کلمہ پڑھ لیا یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے، صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، اعمال نہیں کیے لیکن جل کر کوئی نہ کوئی دین تو یہ بھی تو جنت میں جائے گا. فرمایا شہادتین کتنی بڑی نعمت ہے، آدمی اس کی بھی قدر کرے، اپنے ایمان کی اندازہ تو کرے. فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بار بار سمجھایا، انہیں بار بار سمجھایا، بہت کچھ کہا ان کو، تو پھر تین باتیں یہاں بیان فرمائی. اللہ کہہ رہے ہیں ذرہم یاکلوا، اے میرے نبی کب تک سمجھاتے رہو گے، کب تک سمجھاتے رہو گے، ذرہم یاکلوا، چھوڑو ان کو، کھاتے پیتے رہنے دو، ان کو کھانے دو پینے دو، ویتمتعوا، اور ان کو فائدہ اٹھانے دو، جتنے بھی فائدے اٹھانے ہیں، جتنے بھی بینیفٹ، جو کچھ کرنا ہے کرتے رہنے دو، ویلہم لہم، کس کو کہتے ہیں، ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہیں، انیسسری، ان کو ایسی لمبی لمبی ایسی امیدوں میں لگے رہنے دو جس کا ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں مومن اور کافر کے درمیان یہی فرق ہے. مومن کھاتا ہے، پیتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے کرنے پر عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا، یہ اسے پتا ہے. مومن آزاد نہیں، اللہ کے حکم کا پابند ہے، جب بھی فائدہ اٹھاتا ہے تو خالی فائدہ نہیں اٹھاتا، ہر وقت کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مصیبت پر صبر کرتا ہے اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے. اسی لیے
مومن کے بارے میں کہ یہ صرف لمبی لمبی امیدیں نہیں کرتا. یس حدیث میں مسند احمد کی حدیث ہے، لمبی لمبی امیدیں کرنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن آخرت کو نہ بھولے. یعنی ایک آدمی پلاننگ کر رہا ہے، مجھے اتنے مکان بنانے ہیں، مجھے فیکٹری بنانی ہے، مجھے دکان بنانا ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی گناہ نہیں، تم امیدیں کرو، تم پلاننگ کرو، تم کام کرو، لیکن اللہ کو نہ بھولو، آخرت کو نہ بھولو، موت کو نہ بھولو. عبداللہ ابن عمر اپنا مکان ٹھیک کر رہے تھے، اللہ کے ابھی وہاں سے گزر رہے تھے. ابن عمر کیا کر رہے، عبداللہ کیا کر رہے، فرمایا یہ دیوار میں درارے پڑ گئے ہیں نا، تھوڑا ایسا لگ رہا ہے ٹوٹے، میں اس کو ذرا ٹھیک کر رہا ہوں. فرمایا موت اس سے پہلے آنے والی ہے، اس کی بھی فکر کرو. یہ اللہ کے حبیب سبق دے رہے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے مومن جو بھی دنیا میں کام کرتا ہے اللہ رسول کو یاد کرتے ہوئے اور آخرت کی طرف امید لگائے ہوئے اپنی پلاننگ کرتا ہے. گرچہ حدیث مسند احمد کے حدیث میں ہے ایک آدمی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے، ایسے پکڑا ہوا ہے، پلانٹ ہے، کھجور کا پلانٹ لگانے کے لیے، لیکن موت آ رہی ہے. فرمایا اگر اس کو موت اجازت دیتی تو یہ کھجور کا پودا لگا کر پھر اللہ کے پاس جاتا، اس کی پلاننگ یہ ہوتی ہے، کوئی مشکل، لیکن موت کو یاد کرتے ہوئے، آخرت کو یاد کرتے ہوئے. اسی لیے امام ابو داؤد نے حدیث نقل فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الکافر یاکل فی سبعۃ امعاء، کافر کھانا کھاتا ہے وہ سات آٹوں سے کھاتا ہے، سیون انٹریز، پیٹ بھرتا نہیں اس کا، سات آٹے، یعنی کھاتا ہی رہتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے. ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، قرآن میں ہے نا، ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فائدہ اٹھاتے ہیں یہ لوگ اور یہ کھاتے رہتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. اللہ قرآن میں مثال دے رہا ہے، یہ کھاتے ہی رہتے ہیں اور یہ دنیا کے فائدے اٹھاتے رہتے ہیں جیسے جانور، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ فرماتے ہیں والنار مثوى لهم. اور آگے فرمایا مومن کے بارے میں فرمایا المؤمن یاکل فی مئة واحد، مومن ایک آنچ سے کھاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے اور پیٹ بھر جاتا، کھڑا ہو جاتا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے. اب کبھی بات ٹائم ہوگا میں سمجھاؤں گا کہ زیادہ کھانے کے کتنے نقصانات ہیں، کتنے نقصانات ہیں. نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ تمہیں بھوک لگی ہے تو کھانا کھاؤ لیکن کچھ باقی رکھو، کچھ بھوک باقی رکھو تاکہ تمہاری صحت ٹھیک رہے، سانس لینے میں آسانی ہو، پانی پینے میں آسانی ہو، کچھ جگہ باقی رکھو، ایسا نہیں تو اوپر تک بھر دو. اور کتنے نقصانات ہیں اس کے، روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت پر مجھے دو خوف ہیں، آئی ہیو ٹو فیئر ابو مائی امہ، اور کوئی خوف نہیں ہے. ایک تو یہ ہے اتباع الہوا، یہ خواہشات کا فالو کریں گے. اتباع الہوا اس کا کیا معنی ہے؟ یسد عن الحق، دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترجمہ کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، یسد عن الحق، حق بات سے رک جائیں گے، یعنی اللہ کے راستے سے گھوم جائیں گے. is going to mislead from the way of Allah and is going to follow the way of shaitan. This ka zikr hai, wala tattabi'u khutuwati shaitan, tum log shaitan ke raste ki ittiba na karo. Ye farmaya ittiba ul hawa ke aadmi نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے گا اور دوسری چیز طول عمل, لمبی لمبی امیدیں ہیں, لمبی امیدیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, ایسے اشارے سے کہا یہ ایک لکیر ہے چھوٹی, ایک لکیر ایسی چھوٹی, دوسری بڑی لکیر ہے, تیسری اس سے بڑی لکیر ہے. تین لکیر اللہ کے حبیب نے کھینچی, ایک چھوٹی, پھر اس سے بڑی, پھر اس سے بڑی لمبی لکیر. فرمایا یہ چھوٹی لکیر تم انسان ہو. کیا فرمایا؟ یہ تم انسان ہو, اور یہ مڈل والی لکیر یہ تمہاری موت ہے, یہ تمہاری موت ہے, اور اس سے بڑی جو لمبی لائن ہے یہ تمہاری لمبی لمبی امیدیں ہیں کہ موت تو پہلے آئے گی اور تمہاری امیدیں تو اس سے بھی آگے کی ہے. یہ اللہ کے حبیب نے سمجھایا, لکیر لگا کر سمجھایا. طول عمل, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی, وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ نَسِيَ الْآخَرَ. ایک آدمی لمبی لمبی امیدیں, میں نے بتایا نا کہ کس کو کہتے ہیں لمبی امیدیں, آدمی کے لمبی امید, لمبے پلان, لمبے منصوبے پرمسیبل ہے, جائز ہے, لیکن نسی الاخرہ آخرت کو نہ بھولے. جو آخرت کو بھول جاتا ہے یہ مومن کا کام نہیں ہے, یہ غیر مسلم کا کام ہے. اللہ کو ضرور یاد رکھے, یہ مطلب ہے. بہتر سے بہتر آدمی پلاننگ کرے, کوئی پرابلم نہیں ہے, شریعت میں اس کی اجازت ہے, لیکن لمبی لمبی امیدیں. قومیں عاد کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے جب انہوں نے بڑے بڑے مکان بنائے؟ کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوا, ہم سے بڑا طاقت والا کون ہے؟ قرآن میں ہے نا, من اشد منا قوا. اللہ نے ان کا جواب دیا, اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض, نہیں دیکھتے اللہ نے ان سے زیادہ طاقت والی چیز آسمان اور زمین اور دنیا کو بنایا ہے؟ ہوا اشد منا قوا, اللہ آگے کہہ رہا ہوا, ہوا وہی ہے جو آسمان کا بنانے والا, زمین کا بنانے والا, وہ سب سے بڑا طاقت والا ہے. یہ کہ آدمی ایسے ایسے کام دنیا میں کرتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے, یہ طول عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے اور جس کے دل سخت ہوتے ہیں اور جو لمبی لمبی امیدیں رکھتے ہیں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں, فرمایا یہ بدترین انسان ہے, بدترین انسان. اس لیے کہہ رہے ہیں ذرہم یاکلوا, میرے نبی کتنا سمجھایا آپ نے ان کو, کتنا سمجھایا, جہنم کو سمجھایا, فلاں سمجھایا, فلاں عذاب, یہ وہ معجزات دکھائے, قرآن اترتے ہوئے دیکھا, سب کچھ, پھر بھی نہیں مانتے. ذرہم یاکلوا, کھانے دو, پینے دو, انہیں فائدہ اٹھانے دو, لمبی لمبی پلاننگ کرنے دو. فسوف یعلمون, ابھی پتا چل جائے گا جب اللہ کا متعین دین آئے گا, پتا چل جائے گا. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آگے آ رہا ہے, وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا, مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا أَهْلَكْنَا, کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی, ان کے قریب قوم عاد, قوم سمود سے پہلے قوم عاد تباہ ہوئی ہے, قوم لوط, قوم صالح, سب کو ہم نے تباہ کیا ہے, پھر بھی یہ لوگ سبق حاصل نہیں کرتے. مکہ والے یہاں سے سفر کرتے ہیں شام کی طرف بزنس کے لیے جاتے ہیں نا, اور ان بستیوں کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں, ان کے مکانات, ان کے کھنڈرات آج بھی پڑے ہوئے ہیں, یہ دیکھتے ہیں, اے منافقین, عیسائی, یہ سارے یہ دیکھتے ہوئے جاتے ہیں. مکہ کے کافر بزنس کے لیے جاتے ہیں مکہ مکرمہ سے, کہاں کا کوفہ, ادھر سیریا, ادھر سب جگہ دمشقس, یہ بزنس کے لیے جاتے ہیں, راستے میں ان کھندرات کو دیکھتے ہیں, پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے کہ اللہ نے ان پر کیسا عذاب بھیجا ہے. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. لوگ کہتے ہیں نا, اے اللہ ہے کہ, الفاظ بھی ایسے بولتے ہیں, تو ہے کہ نہیں, یہ عذاب کیوں نہیں دیتا, یہ آج مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے, لیکن یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے.
الفاظ کبھی ایسے نہیں کہ تجھے اللہ پر شک ہے تو ہے کہ نہیں, کبھی نہیں بولنے چاہیے. انسان اسلام سے نکل جائے گا, اللہ تو ہر وقت موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے, اس کی قوت سے بڑھ کر کس کی قوت ہے. پھر بھی یار کتنا عذاب ہوا, دیکھو نا ابھی ہندوستان کا دیکھا آپ نے, اس سے پہلے کشمیر میں دیکھا آپ نے, اس سے پہلے برما میں دیکھا آپ نے, اس سے پہلے اپنے شام میں دیکھا, اس سے پہلے عراق میں دیکھا. دیکھو ہر جگہ مسلمان کی تباہی و بربادی ہے. ایک آدمی کے دل میں آتا اللہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو عذاب کیوں نہیں دیتا, ان پر مار کیوں نہیں بھیجتا. کہتے نا آدمی کیوں نہیں بھیجتا, کیا ہو گیا. اللہ کہہ رہے ہیں ولہا کتاب معلوم, انسان ہے تیری تمنا تو یہ ہے کہ کل ہو جائے. اسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, بہت ساری اچھی چیز ہے جس کو تو پسند نہیں کرتا لیکن اللہ کے تیرے لیے اچھی ہے, بہت ساری بری چیز ہے لیکن تو اس کو پسند کرتا ہے, اللہ کہتا ہے تیرے لیے اچھی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ کے یہاں مصلحت ہے, حکمت ہے, وہ جانتا ہے, وہ حکیم ہے, اس کی حکمت کے سامنے کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا ہے. اس نے ہر ایک کے لیے دین مقرر کیے ہیں. فرمایا ہمارے یہاں وقت متعین ہے, تو چاہتا ہے کہ آج ہو جائے جیسے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم, لوط علیہ السلام کی قوم, ان پر عذاب آنے والا تھا تو فرشتوں نے کہا نا کہ صبح عذاب آئے گا, تو نبی فرماتے ہیں صبح کا کیوں انتظار ہے, ابھی کیوں نہیں بھیج دیتے, الیس الصبح بقریب, الیس الصبح بقریب. فرمایا صبح کو کتنی دیر ہے, اللہ نے ہمیں کہا صبح کے لیے کتنی دیر ہے, آپ نکل جاؤ اپنے بچوں کو لے کر, تیری تمہاری بیوی پیچھے رہے گی, وہ قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے گی. لوط علیہ السلام وائف, فرمایا تم چلتے رہو, تم پیچھے نہ دیکھنا, تم آدھے راستے پر پہنچو گے کدھر عذاب آ جائے گا, ابھی صبح ہو جائے گی. علیہ الصبح بھی قریب, ابھی صبح قریب ہے, کیا قریب نہیں ہے. یوں کیا تو ایک انسان ہے چاہتا یار کتنی مصیبت کتنی پریشانی ہے لیکن اللہ کی مصلحت ہے, اللہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فرمایا انہیں چانس دے دو, انہیں مہلت دے دو. حدیث میں آتا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے اللہ کے سامنے فلاں کام کرنا رہ گیا, فلاں کو مارنا رہ گیا, فلاں ظلم کرنا رہ گیا. دل بھر کر ظلم کر لینے دو, دل بھر کر انہیں ظلم کر لینے دو, وقت آئے گا ہم انہیں پکڑیں گے, انہیں چھوڑنے والے نہیں ہے. ما تسبق من امت اجلھا وما یستاخرون, جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر اللہ کے کنٹرول سے کوئی چھٹنے والا نہیں ہے, کوئی چھٹنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عذاب آتا ہے نا تو پھر صبح نہ دیکھتا ہے نہ شام, لیکن اپروکسیمیٹلی اکثر جگہ قرآن کریم میں جو عذاب آیا ہے یا تو دوپہر کا وقت ہے یا تو رات کا وقت ہے, آخری پہر برابر سوتے ہیں لوگ تب ہے, یا تو قیل اللہ کے وقت دوپہر لوگ غافل ہوتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ما تسبق من امت, اللہ کہتے ہیں چانس دے دو, کوئی قوم اپنے میعاد سے وقت مقررہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے, جو وقت ہم نے مقرر کیا عذاب کا اس وقت پر آئیں گے. وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر, کہنے لگے یہی تو وہ انسان ہے, اشارہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یہی وہ مکہ والے کہہ رہے ہیں. وقالو مکہ والے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذی, اے لوگو یہی ہے وہ جن پر ذکر نازل ہوتا ہے. انک لمجنون, کیا کہہ رہے, بے شک تم تو دیوانے ہو. وہ نبی کو کیا کہہ رہے, تم تو پاگل ہو, نعوذ باللہ تم تو پاگل ہو. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ذکر سے مراد یہاں نصیحت ہے, بار بار انہیں نصیحت کرتے تھے ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو, یہ کام نہ کرو, یہ شرک نہ کرو, بتوں کی پوجا نہ کرو, اللہ کو مانو, مجھے نبی مانو. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ چاہتا ہے دو چیز, شرک نہ کریں, کفر نہ کریں, اور ساتھ میں ظلم بھی نہ کریں. جب بندہ شرک کرتا ہے ابھی تک اللہ کا عذاب نہیں آتا, لیکن جب ظلم کی حد کر دیتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے.
ظلم. مکہ والوں نے شرک تو کیا تھا، کفر تو کیا تھا، لیکن ظلم میں نبی کے پیچھے ایسے لگ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، تم تو دیوانے ہو، یہ غلام کو ہم ماریں گے، تم کون ہے ہمیں روکنے والے؟ حضرت بلال کو، حضرت صہیب کو، حضرت سلمان کو، ان کو، ان کے بارے میں جتنے بھی صحابہ جو غریب تھے، جو غلام کی شکل میں تھے، ان لوگوں کے پاس انہیں مارتے تھے، ان پر گرم پتھر رکھتے تھے، ان کو گھسیٹتے تھے. وہ تو ان لوگوں کو پتا ہوگا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے اوپر جو ظلم کیا گیا ہے. کیا کہتا ہے، سود کھانے دو ہمیں، تم کون ہے؟ تم دیوانے ہو، تمہیں دنیا کا کوئی پتا نہیں، تم کون ہمیں نصیحت کرنے والے؟ اس قسم کی باتیں مکہ والے کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ایک منٹ یہ ہو گیا، یا ایو وقالو، کہنے لگے یا ایو الذی نزل علیہ الذکر، یہی وہ شخص ہے جو ہمیں بار بار نصیحت کرتا رہتا ہے، اور یہ تو دیوانہ ہے. ایک ترجمہ یہ ہوا. دوسرا ترجمہ، وقالو یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر، یہی وہ انسان ہے جو کہتا ہے ان پر قرآن اترتا ہے. ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے، جو کہتا ہے ان پر قرآن اترتا ہے، دیوانہ ہے، دیوانہ ہے، اور قرآن کی باتیں ہمیں کہتا رہتا ہے. قیامت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. ارے بے وقوف آدمی، میں کیا کہہ رہے ہیں، دیوانے آدمی، تم پر جادو کا اثر ہے. اس قسم کے الفاظ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، انہوں نے جو لگائے ہیں، کبھی ساحر، کبھی مجنون، کبھی کیا کیا کہتے ہیں، کبھی یہ، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم پر جن کا اثر ہے، تم پر جادو کا اثر ہے، فلاں اور فلاں اور فلاں، کبھی جادوگر کہا. کہہ رہے ہیں، تم ہمیں کہہ رہے ہیں مٹی بن جائیں گے پھر دوبارہ اٹھائیں گے، چلو لاؤ ادھر آؤ، ہمارے باپ دادا مر چکے ان کو زندہ کرو. ایسا کہتے رہے، قرآن میں ہے نا، ہمارے باپ دادا مر چکے ہیں ان کو زندہ کرو، چلو بتاؤ. ارے مٹی بن گئے، اب دوبارہ اٹھنے والے نہیں ہے. اچھا چلو، تم کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو پھر جن جن کے پیسے ہمارے پاس باقی ہے قرض کے، صحابہ کے، آج نہیں دیں گے، جب ہم مٹی سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو قیامت کے دن دے دیں گے. اس قسم کا مذاق کرتے تھے. 15ویں سپارے میں تو، سورہ بنی اسرائیل میں تو عجیب بات ہے، تم فرشتے کو لاؤ ہمارے سامنے، جیسا کہ آ رہا ہے، فرشتے کو ہمارے سامنے لاؤ، وہ گواہی دے کہ تم نبی ہو، یا تم سیری لگاؤ آسمان کی طرف، اس پر چڑھو اور اوپر سے کتاب لے کر آؤ، پھر بھی ماننے والے نہیں ہے. 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے آخر رکوع میں اس کو بیان فرمایا ہے سب کچھ. کیا کیا بات ہے، کتنا سمجھایا. فرمایا یہی وہ شخص ہے جن پر قرآن اترتا ہے، انکا، بے شک تم تو دیوانے ہو. تیسرا ترجمہ تفسیر، تم کو ذرا ڈیپ میں لے جاؤ نا. تیسرا ترجمہ ان یہاں پر، وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، کہنے لگے مکہ والے یہی وہ شخص ہے جن پر وحی اترتی ہے، تو دیکھو ان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے. انک لمجنون، لگتا ہے بے شک تم دیوانے ہو، تم پر جن کا اثر ہے. اب وحی اترنے کے دو طریقے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک طریقہ، جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی توجہ جبرائیل پر ہو جاتی تھی، توجہ پہلے جبرائیل پر، تو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل اختیار کر لیتے تھے، ان پر انسانیت کا غلبہ ہو جاتا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام کی پہلی نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جاتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملوکیت، فرشتے کی شکل اختیار کر لیتے تھے، کہ انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا سوائے اللہ کی ذات کے. اس لیے شاعر کہتا ہے، وہ ابر لطف جہاں گلشن ترستے ہیں، وہ طائف جہاں آپ کے جسم پر پتھر برستے ہیں. یعنی جب جبرائیل آتے ہیں تو گلشن ترستے ہیں، فلاورز بھی، روشنیاں بھی مند پر جاتی ہیں. اللہ کے حبیب کا چہرہ فرشتے، حالانکہ آپ کا درجہ تو فرشتے سے بڑا ہے، سید الملائکہ ہے، لیکن روشن ہو جاتا تھا. نورانی ہو جاتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے حبیب نے, عائشہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا نہیں, یہ دہیا ہے, دہیا قلبی. فرمایا نہیں نہیں, یہ دہیا قلبی بہت خوبصورت صحابی مدینہ منورہ میں تھے, ان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں, صحابی کی شکل میں, دہیا قلبی کی شکل میں. اور حضرت عائشہ نے نہیں پہچانا کہ جبرائیل تھے یہ. تو کبھی یہ تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ پر وحی اترتی تھی تو آپ کی حالت بہت بے چین ہو جاتی تھی, بہت سخت ہو جاتی تھی. اس لیے ایک صحابہ کرام کبھی اسلام لانے کے بعد کہتے تھے ہمیں دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے اترتی ہے, تو اس طرح چادر اور لاتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما اوکے ٹھیک ہے, جب وحی آئے گی میں تجھے بلاؤں گا, ادھر آؤ ادھر آؤ, دیکھو وحی اتر رہی ہے, دیکھو چادر اٹھائی, اندر جا دیکھ کیسی آپ کی حالت ہے, کیسی آپ کی حالت ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میری ران پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر رکھا ہوا اور وہی اترنا, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی, اور اونٹنی پر بیٹھے وہی اترنے لگی, اونٹنی بیٹھ گئی. کبھی وہ آواز آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بخاری شریف میں سلسلہ, یعنی جیسے یہ شہد کی مکھیوں کی بن بنانے کی آواز, ایسی وہی کی آواز ہوتی تھی گھنٹی کی شکل میں, رنگنگ سمتھنگ, اللہ کے حبیب پر وہی آتی تھی. تو ان حالت کو دیکھ کر, ان حالت کو دیکھ کر مکہ والے کہتے تھے تم پر تو جنات کا اثر ہے, تھوڑی دیر میں کھاتے بھی ہو پیتے بھی ہو چلتے بھی, یہ کیا ہو جاتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں کہ آپ پر اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے, لگتا ہے تم پر جن ہے. اسی لیے یہ لوگ آئے ابو طالب کے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, آپ کی پناہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے مکان پر رہتے تھے اور انہی کی پناہ میں تھے. اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد جب آپ طائف تشریف لے گئے واپس آئے تو مکہ والوں نے پناہ نہیں دی. ابو لہب جو دوسرا چچا تھا اس نے بھی منع کر دیا, یہ تو آپ کے والد عبداللہ کے ایک فرینڈ تھے جنہوں نے کہا ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں مکہ مکرمہ میں آ سکتے ہیں. ایک لمبا واقعہ ہے, پھر آئے پھر کیا ہوا وغیرہ وغیرہ. تو وہ لوگ آئے مکہ والے ابو طالب کے پاس اور کہنے لگے, پہلے تو ان کے سامنے تذکرہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے, کہا لگتا ہے تمہارے بھتیجے, تمہارے یہ جو محمد ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ بادشاہت چاہتا ہے, بڑا بننا چاہتا ہے, اگر آپ کہیں ہم ان کو اپنے مکہ کا بڑا بادشاہ ہی بنا دیں, لیکن ہمارے بوٹوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں, یہ سب باتیں جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں, ہم ان کو بادشاہ بنا دیتے ہیں, جو مشہور حدیث ہے. یا تو اگر وہ کہیں لگتا ہے شادی کے لیے وہ یتیم ہے ان کے پاس مکان نہیں, تمہاری کفالت میں ہے غریب ہے, ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں, تو کوئی ان کو لڑکی دے گا نہیں مکہ مکرمہ میں, ہم کوشش کریں گے کہ مکہ کے سب سے خوبصورت اور سب سے مالدار آدمی کی لڑکی اس کے نکاح میں دیتے ہیں, لیکن ایک کام آپ اسے کہہ دو کہ یہ جو بات کر رہے ہیں بتوں کے خلاف بند کر دیں, اگر یہ بھی نہیں تو پھر سمجھو لگتا ہے ان پر بعض تھوڑی تھوڑی دیر میں کچھ کچھ دن میں ان پر ایسی حالت ہو جاتی ہے, لگتا ہے ان پر جن کا اثر ہے, نعوذ باللہ جن کا اثر ہے, وہی اترتی ہے نا تو کو بھی دیکھتے ہیں نا, جن کا اثر ہے. اگر کہیں بھی بڑا حکیم ڈاکٹر ہو ان کے پاس لے جاؤ, پورا خرچہ ہم مکہ والے دیں گے, لیکن ان کا علاج کراؤ. اتنے میں ابو طالب نے بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آؤ ادھر. ان کے سامنے انہوں نے تینوں باتیں ابو طالب نے بتلائی کہ یہ لوگ یہ تین بات کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تاریخی جملہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا وہ آج تک سونے کے پانی کی طرح چمک رہا ہے. فرمایا میرے چچا اگر یہ مکہ والے میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے, پھر بھی میں اللہ کے اس کام سے مرنے والا نہیں ہوں, یا تو یہ غالب آ جائیں یا تو میں غالب آ جاؤں, اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہے. جملہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, تو فرما رہے ہیں وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, وہ کیسی کیسی بات. تو میں کہہ رہا تھا یہی وہ لوگ ہے, یہی وہ شخص ہے جن پر اس قسم کی وحی آتی ہے کہ ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے اور وہ کہتے وحی ہے, لگتا ہے ان پر کچھ اثر لگا ہوا ہے. انک لمجنون, بے شک تم تو دیوانے ہو. پھر آگے ایک اور قدم بات کہہ رہے ہیں, لو ما تاتینا بل ملائکت ان کنت من الصادقین، ہمارے پاس فرشتے کو لے آؤ نا، اگر تم سچے ہو تو فرشتے لاؤ، فرشتے اگر گواہی دے تو اللہ کہہ رہے تم فرشتے کو مانگ رہے ہو، فرشتہ ابھی نہیں آئے گا، کب آئے گا؟ جب تمہارا ظلم بڑھ جائے گا، جب تمہاری نافرمانیاں بڑھ جائیں گی، ما ننزل الملائکہ الا بالحق، وہ فیصلہ ہو جائے گا اب تمہیں عذاب دینے کا، تب فرشتے آئیں گے، اس سے پہلے تم سدھر جاؤ۔ پھر وما کانوا اذا منذرین، اس وقت ان کو مہلت نہیں ملے گی، کوئی چانس نہیں ہے ان کے چھوٹنے کا، اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی نافرمانی کر لی ہے، اب ان کو جہنم میں جانا ہے۔ یہاں تک تو باتیں بیان فرمائی، اب آگے انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اللہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن جن کے بارے میں تم بری باتیں کر رہے ہو، یہ وہی ہے، یہ قرآن ہے، یہ غلط ہے، یہ دیوانہ آدمی فلاں اور فلاں، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اس پر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ امام قرطبی نے بے شمار واقعات لکھے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں قرآن کو کیسے پروٹیکٹ کیا ہے، حفاظت میں لیا ہے۔ یہاں کیا مطلب ہے اس آیت کا، اور قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تورات کو کیوں حفاظت نہیں کی، بائبل کی کیوں نہیں کی، زبور کی کیوں نہیں کی، قرآن کی کیوں؟ وہ ساری باتیں انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر ہم آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ کریں گے، انا نحنو آیت نمبر 9 سورۃ الحجر کی، انشاءاللہ وہاں سے ہم سمجھائیں گے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، اور قرآن میں کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ، یا حنان یا منان، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك على حبيبك على حبيبك خير الخلق كلهم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله۔ الله الله الله، ہمیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما، ان کی لائی ہوئی باتوں پر اے اللہ ان پر بھروسہ کرتے ہوئے یقین نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما، اے اللہ قرآن سے محبت نصیب فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور سنتوں سے ہمیں محبت نصیب فرما۔ یا اللہ جو بات سنی جا رہی ہے، تو کہلواتا ہے، کہی جا رہی ہے، سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یہ بات جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، ساری امت کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کی محبت نصیب فرما۔ اللہ جب تک محبت نہیں ہوتی قرآن سے اور نبی کی ذات اقدس سے، وہاں تک نہ سنت پر چلنا آسان ہے، نہ قرآن کا سمجھنا آسان ہے۔ اے اللہ قرآن کی سچی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت مودت نصیب فرما، تاکہ قرآن کا سمجھنا اور پڑھنا اور تیرے حبیب کی سنت پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہمارا جمع ہونا قبول فرما، ہمارا سننا قبول فرما، دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری ہماری اعلی اولاد کو، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو راتوں میں رونے والوں میں سے بنا، تیرے ذاکرین بندوں میں سے بنا، صالحین بندوں میں سے بنا، تہجد گزاروں میں سے بنا۔ اے اللہ تیرے نیک اور صالحین بندوں میں سے بنا، ہم پر ولایت کا تاج رکھ دے اور تیرے ولیوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہماری اعلی اولاد کو نیک اور صالحین میں سے بنا، ہماری اولادوں کو اے اللہ عالم دین حافظ قرآن اور دین کے دائن مومن و مومنہ میں سے بنا۔
یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، ہماری گھریلو پریشانیوں کو دور فرما، ہماری اولادوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے درمیان ناچاکیاں ہیں، نفرتیں ہیں، آپس میں محبت نصیب فرما، مودت نصیب فرما، ایک دوسرے کی سمجھ نصیب فرما، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، بے انتہا حلال روزی نصیب فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، تیری نافرمانیاں کرنے سے ہماری حفاظت فرما، تیرے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، تیرے غصے سے ہماری حفاظت فرما، رحمت اور کرم کی نگاہ ہم پر ڈال کر ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، جب تک زندگی باقی رہے قرآن سے وابستگی نصیب فرما، قرآن سمجھنے والوں میں سے بنا دے، جب تک زندگی باقی رہے قرآن سمجھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، اے اللہ اس پر جمے رہے، اور جب موت آئے قرآن پڑھتے پڑھتے تیرا نام لیتے ہوئے، تیرا ذکر کرتے ہوئے ہم تیرے پاس آ جائیں، ایسی مبارک موتیں ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر نصیب فرما۔ یا اللہ دشمنوں کو ختم فرما، دشمنوں کو ختم فرما، مسلمانوں کی نصرت فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی نصرت فرما، جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، جو ہمارے دین کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں ان دشمنوں کو ختم فرما، انسانی شکل میں جناتی شکل میں ایسے دشمنوں کو ختم فرما۔ اے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہماری آل اولاد کی نسلوں کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اور اس مجلس میں جو بھی تیرا نیک بندہ آمین کہہ رہا ہے ان کی آمین تجھے مقبول ہو، تو ان کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توباؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین۔